والوں کی کیفیت جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے. پھر جو قرآن مجید کا حصہ آتا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے عمل کرنے کے لیے آ رہا ہے. وہ اس کے رنگ میں رنگ جاتے, اس کی تصویر بن جاتے, اس کی زندگی جو ہے وہ ان کی شرح ہوتی, ان کی زندگی قرآن مجید کی ان آیات کی شرح اور تصویر بن جاتی جو ان کے اوپر نازل ہوا کرتی. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سورہ البقرہ 10 سال میں ختم کی, ہم تو ایک مجلس میں چاہتے ہیں کہ شبینہ پڑھ کے پوری رات میں قرآن مجید ختم کر دیں. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سورہ البقرہ 10 سال میں ختم کی, ہم 8 آیتیں سیکھتے تھے, ان کو اچھی طرح سمجھتے تھے, ان کے اوپر عمل کرتے تھے, ان کو محفوظ کرتے تھے, اس کے بعد ہم 8 آیتیں اور سیکھتے تھے, اور اس طریقے سے ہم نے سورہ البقرہ پوری ختم کی. یہ قرآن جب انہوں نے جذب کر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی شخصیتیں بدل گئیں, تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن انعامات سے نواز, اس نے آخرت میں جن انعامات کا ہم سے ان سے وعدہ فرمایا تھا, ہم سے بھی وعدہ فرمایا ہے, اس کا ذکر آپ چھوڑ دیجیے. اس نے تو زمین کے بارے میں یہ کہا تھا, فرمایا کہ اگر یہ قرآن کو قائم کریں لاکل و من فوقہم و من تحت ارجلہم, تو یہ اوپر سے بھی کھائیں گے اور نیچے سے بھی کھائیں گے. افلاس کا, غربت کا, پسماندگی کا نسخہ تو یہی قرآن مجید ہے, قرآن مجید نے خود اعلان فرما دیا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں, یہ اللہ کا کلام ہے جس کے لیے مجلس منعقد ہوئی, اس سے بہتر کوئی چیز وہ ہم کو دے نہیں سکتا تھا. یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے, اس کا ہم پر پہلا حق یہ ہے کہ ہم خود اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں, اور اس کا دوسرا حق ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو سامنے اس کو بیان کریں اور پیش کریں. جب روشنی آتی ہے تو اس لیے نہیں آتی تو اس کے اوپر آدمی پردہ اور کپڑا ڈال, روشنی تو اس لیے آتی ہے کہ اپنے ماحول کو روشن کرے. اللہ تعالیٰ کی کتاب تو اس لیے آئی تھی کہ انسانوں کو صحیح راستہ بتائے, اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ لپیٹ کر جزدان میں رکھ دی جائے اور اس کی تلاوت کر لی جائے. یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے وہیں فرما دی جہاں اس نے رمضان کا ذکر کیا اور روزے فرض کیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس و بینات من الھدی والفرقان, یہ تو لوگوں کے لیے ہم نے چراغ تمہارے ہاتھ میں تھمایا ہے, یہ تو تمہارے لیے نہیں ہے. یہ امت صرف اس لیے نہیں بنی ہے کہ وہ اپنے لیے جیے, یہ امت اس لیے بنی ہے کہ سارے انسانوں کے لیے جیے. اخرجت للناس, یہ امت تو سارے انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے, برپا کی گئی ہے, اور یہ امت جو ہے یہ قرآن مجید کے ساتھ برپا کی گئی ہے, اس لیے کہ اس کے پاس تو وہ ہدایت ہے جو کہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائین, وہ لوگ جو اس کتاب کو ہدایت کو چھپا کر بیٹھتے ہیں, چھپا لیتے ہیں, اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کھول کے بیان کر دیا ہے, من بعد ما بینا ہو, اور کس کے لیے بیان کیا ہے؟ للناس, سارے انسانیت کے لیے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتا ہے اور سارے انسان بھی لعنت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے لعنت فرماتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی نعمت ان کے ہاتھوں میں دی ہے اور یہ اس سے غافل سو رہے ہیں, اور انسان اس لیے لعنت کرتے ہیں کہ ہم گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں. بے شمار روگ اور مرض ہیں کہ جو ہم کو لگے ہوئے ہیں, ان کے پاس نسخہ موجود ہے جس سے ہمارا علاج ہو سکتا ہے, ان کے پاس روشنی موجود ہے جس سے ہماری زندگی کی رائیں روشن ہو سکتی ہیں. یہ نسخہ بھی اپنی جیب میں رکھے بیٹھے ہیں اور لیمپ چراغ کے اوپر بھی انہوں نے پردہ ڈال رکھا ہے, تو وہ لعنت نہ کریں تو کیا کریں؟ پھر فرماتا ہے للذین تابوا واصلحوا وبینوا, جو توبہ کریں, اپنی اصلاح کریں, تو کتاب کو کھول کے بیان کریں, اولئک اتوب علیہم انا التواب الرحیم, ان پر میں متوجہ ہوتا ہوں, ان کی توبہ قبول کرتا ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, لیکن جنہوں نے قرآن کی یہ ناشکری کی اور اس کا انکار کیا, اس کو نہیں مانا, اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اب ذرا اللہ تعالیٰ کا آپ انداز بیان دیکھیے, اس کی شدت دیکھیے, اس میں دھمکی اور غضب کی جھلک دیکھیے. ان پر اللہ کی لعنت جس نے کتاب دی, فرشتوں کی لعنت جنہوں نے کتاب لا کر پہنچائی, اور انسانوں کی لعنت جن کے لیے کتاب لائی گئی. تو یہ کتاب جہاں نعمت ہے وہاں پر ایک امانت بھی ہے. اور یہ نعمت اور امانت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد فرمائی. اور ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کا حق بھی کیا ادا کر رہے ہیں اور اس امانت کا حق ہم کیا ادا کر رہے ہیں. یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی ہے, یہ کتاب جس نے کہ ہم سے پہلے آنے والوں کی زندگیاں بدل دی, آپ سوچیں کس طرح بدل دی اور آج ہم کو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. یہ کتاب نازل ہوئی تو کتاب کو سننے والوں کو اس بات کا یقین کامل تھا, یہ زبان سے کہے ہوئے الفاظ نہیں تھے بلکہ ان کو یقین کامل تھا کہ اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے. جس طرح آج اگر اخبار میں کوئی بڑا اہم اعلان آئے جس کا بڑا گہرا اثر آپ کی زندگی پر پڑتا ہو, کوئی جائیداد بک رہی ہو بڑی سستی, تو آپ دوڑ کر ہر آدمی پوچھے گا بھائی آج کے اخبار میں یہ خبر ہے, دیکھی تم نے کہاں ہے. کوئی نیا قانون آ جائے تو آپ بے چین مسترب ہو کر جائیں گے بھائی نیا قانون کیا آج نازل آیا ہے حکومت کی طرف سے. ان لوگوں کے لیے تو حکومت ایک ہی تھی, لہو ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کی حکومت اسی کے لیے ہے, کسی کے لیے نہیں. اس کی طرف سے جو اعلان آتا تھا وہ ان کی سر آنکھوں پر ہوتا تھا. اگر یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ایک حبہ بھی اللہ کی راہ میں دو گے تو 700 گنا تو یقینی ہے اس سے زیادہ ہم دیں گے, تو ان کو اس بات پر یقین ہوتا تھا. اس کے بعد ان کی جیب بند نہیں رہتی تھی, لوگ اپنے ہزاروں لا کر لٹا دیا کرتے تھے, اپنے قیمتی باغ لا کر اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے اور پیسے لا کر قدموں پہ رکھ دیتے. اگر ان کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی تھی کہ اللہ کی راہ میں گردن کٹا دو گے جنت میں سیدھے جاؤ گے, تو لوگ اپنے ہاتھوں سے کھجور پھینک دیتے تھے کہ اب اتنا انتظار بھی کیوں کریں. غزوہ احد یا غزوہ بدر کا واقعہ ہے تو حضور نے کھڑے ہو کر کہا سارے الی مغفرت من ربکم و جنت الارض والسماوات والارض, دوڑو اس جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف, اس جنت کی طرف جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں. ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا حضور کیا میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کیوں نہیں, راستہ کھلا ہوا ہے, آج کوئی جنت کے راستے ہمارے لیے ہزار کھول دے ہمارے قدم اس راستے نہیں اٹھتے. لیکن وہاں تو یقین تھا, ایمان تھا, ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں. کہنے لگے اتنی دیر کون انتظار کرے گی کھجوریں ختم ہوں, اتنا یقین تھا حضور کے وعدے پر, قرآن کی دعوت پر. کھجوریں ہاتھ سے پھینک دی, تلوار نکالی, لڑے, شہید ہو گئے. ہم تو کتنے لوگ ہیں کہ کتنی کھجوریں ہاتھ میں لیے انتظار کر رہے ہیں, ذرا یہ کام ہو جائے تو پھر ہم نیک بن جائیں گے, ذرا یہ بیوی بچوں کا مسئلہ سلجھ جائے تو پھر ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے. کتنی کھجوریں لیے ہم انتظار کرتے ہیں, برسوں انتظار کرتے ہیں, اور جنت کا راستہ ہمارے سامنے کھلا رہتا ہے, ہم اس پر نہیں چلتے. تو قرآن مجید نے تو اتر کے ان کے دلوں میں ایمان کو اتار دیا تھا, اسی لیے ان کے دل کانپ اٹھتے تھے, لرز اٹھتے تھے, کپ کپا جاتے تھے, کھالیں نرم پڑتی تھیں, آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. کہ یہ تو ایک وہ چیز تھی جو زندہ حقیقت تھی ان کی زندگی کے اندر. قرآن مجید کوئی آبا و اجداد کی کتاب نہیں تھی, یہ کوئی ورثہ نہیں تھا جو ماں باپ سے منتقل ہوا ہو, وہ تو اپنی آنکھوں سے اس کو اترتا دیکھ رہے تھے. ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, رب السماوات والارض کی طرف سے ہے, اس کے ایک ایک لفظ پر ان کو یقین تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعلق ان کے رب کے ساتھ جوڑا, وہ اس کے بندے بنے, اسی کے ہو گئے اور اسی کے ہو رہے اور اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایمان لانے کی نشانی یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے ہیں. محبت کوئی اولیاء اللہ کا مقام نہیں ہے, محبت تو ہر مومن کا مقام ہے, اسے ایمان کی نشانی ہے. ان کو سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہوگی. نہ باپ اس کے آگے تھا, نہ بیٹا تھا, نہ ماں تھی, نہ بچے تھے, نہ دولت تھی, نہ جائیداد تھی, یہ سب چیزیں موجود تھیں, ان سے تعلق بھی تھا, تو دنیا چھوڑ کر کہیں گوشے میں جا کر نہیں بیٹھ رہے تھے, لیکن سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے تھی. اس کے صحبت میں اگر وقت گزرتا ہو تو نماز کے لیے لپکتے ہوئے آتے تھے, اس کے لیے مال دینا ہو تو جیبیں کھل جاتی تھیں, جان دینا ہو تو گردن کٹا دیتے تھے. حکم آتا تھا شراب کا جام اگر یہاں ہوتا تھا اس کو توڑ کر نیچے ڈال دیتے تھے. یہ محبت کا نتیجہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ محبت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا محبت کیا چیز ہوتی ہے, لیکن آپ میں سے سب کو محبت کا تجربہ ہے. جب محبت ہوتی ہے تو اس کے آگے تو کوئی چیز نہیں ٹھہرتی, تو سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہو تو اس کے آگے کس کی محبت ٹھہرے. اور آپ سوچئے کہ اللہ سے بڑھ کر محبت کسی اور کی آخر ہو کیسے سکتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اپنی قوم سے وہ گفتگو کر رہے تھے, ستارے دکھائی دیے, کہا کہ یہ رب ہیں, لیکن ستارے ڈوب گئے. فرمایا لا احب العاقلین، جو ڈوبنے والے ہیں ان کو محبوب نہیں رکھتا. پھر چاند نکلا کہا یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، یہ میرا محبوب ہے. پھر چاند بھی ڈوب گیا. پھر سورج نکلا تو کہا کہ اچھا اب یہ اتنا بڑا ہے، یہ تو سب سے بڑا رب ہے. سورج بھی ڈوب گیا. فرمایا انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اب تو میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں ہر طرف سے کٹ گیا. حنیف کے معنی ہوتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کے بس ایک کا ہی ہو رہے. وما انا من المشرکین، اب میرا رخ بھی جو ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. تو ہم تو زندگی کے اندر نہ معلوم کتنے ستاروں ہو، کتنے چاند ہو، کتنے سورج ہیں جن پر ہماری نگاہیں جمی ہوئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ہمیشہ رہیں گے. جمع مالم عددہ، جہاں مال کو جمع کرتا ہے، گنتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے بعد بھی رہے گا، ہمیشہ باقی رہے گا. لیکن چاند بھی ڈوب جائے گا، سورج بھی ڈوب جائے گا، ستارے بھی ڈوب جائیں گے. ان ڈوبنے والی چیزوں سے محبت سے کیا حاصل؟ محبت کرے تو آدمی اس سے کرے جس کے بارے میں کہا ہے کل شے ان ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، صرف ایک چیز ہے وہ اس کا چہرہ ہے کہ جو ہلاک نہیں ہوگا. کل من علیہ فانم ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف ایک چیز ہے تمہارے رب کا چہرہ اکرام و جلال والا کے جو باقی رہے. تو پھر محبت آدمی کرے تو ان چیزوں سے کیوں کرے جو آج ہیں اور کل نہیں رہیں گی؟ آدمی محبت کرے تو اس چیز سے کرے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر ان کو جنت کا طلبگار بنا دیا اور دوزخ سے ڈرنے والا بنا دیا. جنت کے تو ایسے طلبگار ہو گئے، وہ جنت ان کی نگاہوں کے سامنے رہتی تھی. جنت دوزخ کوئی وائز اور مولوی کا واعظ نہیں تھا ان کے لیے، وہ تو جنت اور دوزخ کو دن رات اپنی مجلسوں میں اس طرح سنتے تھے اور دیکھتے تھے، وہ یہ آنکھوں کے سامنے ہوں. اور اسی لیے ان کو اس بات پر یقین تھا کہ یہ ہم یہ کریں گے جنت میں جائیں گے، یہ کریں گے دوزخ میں جائیں گے. حرام مال اگر پیٹ میں جائے گا تو بظاہر تو بڑا لذیذ نظر آ رہا ہے، یہ تو انگارا ہے جو ہم پیٹ میں بھر رہے ہیں. زبان سے بات نکلے گی جھوٹی ہوگی، وعدہ خلافی ہوگی، اگرچہ بظاہر بہت نفع ہوگا، لیکن یہ تو آگ ہے کہ جو ہم اپنی زبان کے اوپر رکھ رہے ہیں. اور اگر اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، تو جنت کے باغات ہیں اور کیاریاں ہیں اور محلات ہیں جو ہمارے حصے میں آئیں گے. قرآن مجید کے تو اکثر حصے اسی پر مبنی ہیں، یہ جنت ہے اور یہ دوزخ ہے، یہ اس میں محلات ہیں اور یہ کھانے ہیں اور یہ پرندوں کا گوشت ہے اور یہ فوا کے ہاتھ ہیں اور یہ ساتھی ہیں اور یہ صحبتیں ہیں اور یہ مجلسیں ہیں اور یہ سب ان کے لیے حقیقت تھی. اور دوزخ کا ذکر ہوتا تھا تو یہ آگ کے ہتھوڑے ہیں اور یہ گرم پانی ہے اور یہ گرم کھانا ہے اور یہ آگ کا جھلستا ہوا سایہ ہے اور یہ انگاروں کا بستر ہے، اور یہ بھی ان کے لیے حقیقت بن گیا. اس نے ان کو وہ قوت بنا دیا کہ قیصر و کسریٰ بھی ان کے آگے زیر ہو گئے. اس نے ان کو وہ قوت بنا دیا کہ ایک مستشرق کے الفاظ میں وہ مکے کا یتیم بچہ جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، 80 سال کے بعد اسپین سے لے کر چین تک وادیوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، شہروں میں اس کا نام پکارا جانے لگا. یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ لوگوں نے کیا جن کو اپنے رسول کے اوپر پورا یقین اور ایمان تھا، جن کو اللہ کی کتاب پر ایمان تھا. اس کتاب نے تو اس طرح ان کو بدل کے رکھ دیا، اور جب وہ بدل گئے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے پورے ہوئے. اور جب ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے ہمارے وعدے ہمارے ساتھ بھی پورے ہوئے. کبھی ہم پر منگول مسلط کیے گئے، کبھی ہم پر یورپین مسلط کیے گئے، ہماری عزت، ہماری دولت، ہمارے نوادر، ہمارے خزانے سب غیروں کے پاس چلے گئے. یہ سب کس لیے ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم کمزور تھے، اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے پاس اسلحہ کم تھا. آپ کے پاس اسرائیلی عرب جنگ جو ہوئی تھی 67 دن کی، آپ سب جانتے ہیں کہ عربوں کے پاس فوج کئی گنا زیادہ تھی، عربوں کے پاس ٹینک اسرائیل سے کئی گنا زیادہ تھے، ہوائی جہاز بھی کئی گنا زیادہ تھے. ہوائی جہاز میدان پہ کھڑے کھڑے تباہ ہو گئے. میزائل کی بیس جنرل نے خود اسرائیل کے حوالے کر دی، اور لاکھوں کے فوج، کئی گنا زیادہ مسلمانوں کی تعداد مکی بھائی یہودیوں نے شکست کھا گئی. لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا 67 میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل پر ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی، تو یہودی کیسے فاتح ہو گئے؟ میں نے کہا آپ نے غور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا رشتہ نہ بنی اسرائیل سے ہے نہ اس کا رشتہ ہمارے ساتھ، اس کا رشتہ تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. جب اس نے یہودیوں کو معزول کر دیا اور امت محمدیہ کو لا کر اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ وہ اللہ کی کتاب، اس کی دعوت اور اس کی توحید کی دعوت کی امین اور علمبردار ہو، اور جب ہم نے اسے بے وفائی کی، تو جس طرح ہوتا ہے نا کہ جب آدمی کا کوئی اپنا ملازم اس سے بے وفائی کرے تو محلے کے چمار کو کھڑا کر کے اس کو جوتے باندھے جاتے ہیں، اس لیے یہودیوں کے ذریعے ہم کو جوتے پڑوائے گئے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا مقام تھا اور آج تم اتنے ذلیل ہو. اس لیے اس لیے قرآن مجید نے جو نعمت ہمارے حوالے کی ہے، قرآن مجید نے ہم کو جو امانت دی ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری بہنوں، یہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اس کتاب کے اندر ہمارے بلندی کے سارے خزانے اسی کے اندر ہیں، ساری کنجیاں اس کے پاس ہیں، سارے دروازے اس کے اندر ہیں. اس کے باہر کوئی دروازہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کہیں کوئی کنجی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں ہے. ہم روز صبح اخبار پڑھتے ہیں اور روتے ہیں اور اپنی قوم کی حالت پہ مستیاں پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ صرف ایک ہی نسخہ ہے جو قوم کے امراض کا علاج ہے. تو اس نے خود اعلان کیا ہے کہ شفاء لما فی الصدور. ہمارے امراض کی جڑ کیا ہے؟ ہمارے امراض کی جڑ تو ہمارے دلوں میں. قرآن مجید نے کہا کہ قلوبہم مرض، مرض کی جڑ تو دلوں کے اندر ہوا کرتی ہے. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. آج سیاستداں ہوں یا بیوروکریٹ ہوں یا تاجر ہوں یا بھائی کا بھائی کا خون بہانے والے ہوں، سب خوب جانتے ہیں کیا برا ہے کیا اچھا ہے. کسی کے علم میں کمی نہیں ہے، کسی کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ برے کام ہیں، تو پھر بھی کرتے ہیں. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. اس لیے کہ دل اندھے ہو گئے ہیں جو کہ دلوں کے اندر. اور جب یہ کیفیت ہو جائے تو علاج تو اسی کے پاس ہے جو شفاء لما فی الصدور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب. سن لو، جان لو کہ یہ دل ہے، تمہاری شخصیت کا مرکز ہے، جہاں لالچ اور حرص اور محبت اور نفرت اور ہر چیز، جہاں آدمی کی جذبات اور محرکات سب جہاں پر جمع ہیں، یہ وہ جگہ ہے. آپ کہیں گے کہ ایک چھوٹی سی چیز کے بننے بگڑنے سے زندگی کیسے بن بگڑ سکتی ہے، لیکن آپ خود جانتے ہیں آج کل تو کینسر کا مرض بڑا عام ہے. کہ آدمی کے جسم کے اندر اربوں خلیے ہوتے ہیں، آپ کا یہ جسم جو یہاں پر ہے اس میں اربوں خلیے ہیں، اس میں سے اگر ایک خلیہ جو ہے وہ بگڑ جائے، وہ غلط راستے پہ چل پڑے، تو یہ آپ کے لیے موت کا وارنٹ ہے، یہ کینسر کا علاج ہے، اس کے بعد کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا. ہم تو خوب جانتے ہیں کہ بیماری کی جڑ جو ہے وہ تو ایک خلیے سے بھی شروع ہو سکتی ہے. تو یہ دل جو ہے یہی سب سے بڑی نعمت ہے. اس میں قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، قرآن نے کیا کہا ہے اس کو سمجھنے کا شوق، اس کی طرف اس کے لیے اضطراب، اس کے لیے بے چینی، یہ سب سے پہلی چیز ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ تقریریں تو بہت ہوتی ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، کرتا بھی ہوں. اچھی تقریر ہوتی ہے، ہم واہ واہ کرتے اس کے چلے بھی جاتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں. تقریریں سننے یا تقریریں کرنے سے نہ آپ کی حالت بہتر ہوگی اور نہ میری حالت بہتر ہوگی. کچھ آپ کرنے کا ارادہ کر لیں گے تو ہماری حالت بھی بہتر ہوگی، قوم کی حالت بھی بہتر ہوگی. اگر آج آپ اس بات کا ارادہ کر لیں کہ آپ کو اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں. اب قرآن مجید کے حضرت شاہ ولی اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے، رحمت سے بھر دے. ان کی اولاد کی وجہ سے آج اردو زبان کے اندر بے شمار قرآن کے ترجمے بڑے مستند صحیح موجود ہیں. کوئی ترجمہ آپ لے لیں، اور یہ آپ ارادہ کر لیں کہ آپ 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، آپ کاروبار میں لگاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ لگاتے ہیں، آپ اس میں سے 5 منٹ روزانہ اس بات کے لیے لگائیں گے کہ آپ 3 آیتیں ترجمے سے پڑھ لیں، یا پڑھنا نہ جانتے ہوں کسی سے سن لیں. 4-5 سال میں پورا قرآن مجید آپ کا ختم ہو جائے. کوئی مشکل بات نہیں ہے. آج بہت مشکل لگتا ہے کہ پورا قرآن کیسے ہم پڑھیں گے. 5 منٹ روز سے 3 آیتیں پڑھیں، زیادہ نہ پڑھیں. اور یہ اس طرح پڑھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ بات چیت کر رہا ہے، بس یہ آپ اس میں ڈوب کے پڑھیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا واقعہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں پہلے میں قرآن مجید اس طرح پڑھتا تھا، وہ کہ میں خود پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی مزہ نہیں آتا. پھر میں نے اس طرح پڑھنا شروع کیا جیسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہوں، تو میرا لطف جو ہے وہ دگنا ہو گیا. پھر میں نے اس طرح پڑھا جیسے کہ جبریل علیہ السلام خود مجھ سے مخاطب ہیں، یہ کلام مجھے سنا رہے ہیں، پھر تو کیا کہنے مزے کے. تو پھر آخر میں تو میں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ خود مجھ سے کلام فرما رہا ہے، تو پھر مجھے قرآن مجید کا اصل مزہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کلام فرما رہا ہے، کتاب میں اس نے آپ کے لیے اتاری ہے، تو بار بار آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کتاب اتاری، وہ تو آپ سے کلام کر رہا ہے. آپ اس سے کلام کے ساتھ 10 منٹ روزانہ صرف کر دیں، اس کی صحبت میں لپک کے جائیں اور اس کے ساتھ آپ 10 منٹ گزار دیں. اس بات کا آپ ارادہ کر لیں کہ آپ 3 آیتیں روز پڑھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے، یہ 5-6 سال میں آپ کا ایک بڑا کام ہو جائے گا. قرآن مجید کا مفہوم ترجمہ بھی اس قوم کے ہر آدمی تک پہنچ جائے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی حالت نہ بدل. دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ عملاً کہ آپ اپنے وقت میں سے 5 منٹ رات میں صبح میں اس کام کے لیے نکال لیں کہ آپ بیٹھ کر یہ سوچیں کہ میں نے آج کون سا ایسا کام کیا جو کہ میرے اللہ کو ناخوش کرنا. بس اتنا اپنے آپ سے پوچھنا, وہ کچھ نہ کریں. اس سوال کا جواب خود آپ کے اوپر دل کے اوپر اتنا نشتر لگائے گا, کانٹا چبھوئے گا کہ آپ کی حالت بہتر ہوتی چلے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے آگے کوئی اصلاح بھی کریں, بالکل آپ اصلاح نہ کریں, لیکن روز آپ اپنے آپ سے بیٹھ کے پوچھیں کہ میں نے آج وہ کون سے کام کیے جو میرے اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں اور جو مجھے آخرت میں جہنم میں لے گئے. یہ تو آپ کی اصلاح کا پروگرام ہوا, لیکن آپ کی اصلاح سے بات نہیں بنے گی. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آپ کے سپرد اس لیے کی ہے کہ آپ اس کتاب کو دوسروں تک پہنچائیں, اس کو لے کر کھڑے ہوں, اس کے لیے اپنا وقت لگائیں, یہ کتاب جو ہے اس کے مطابق زندگی بسر. یہ اللہ کی کتاب کا آپ کے اوپر حق ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی حق کو اتارتے ہوئے گزری ہے. ہم سب جانتے ہیں, ہم سنت کی بھی تعریف جانتے ہیں, فرض کی بھی تعریف جانتے ہیں. سنت کی تعریف کیا ہے, حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث کی تعریف یہ ہے جو ہمارے محدثین کرتے ہیں, وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, یا وہ کام بات جو آپ نے کہی, یا وہ بات یا کام جو آپ کے سامنے کیا اور کہا گیا اور آپ نے اس کو اچھا کہا یا آپ خاموش رہے. یہ حدیث کی ٹیکنیکل تعریف ہے جو محدثین کرتے ہیں. اسی سے سنت آتی ہے کہ ہمارا لباس ایسا ہو, ہمارے چہرے پر داڑھی ہو, اور ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے اور یہ سنت ہے اور یہ سنت ہے, رسول اللہ نے ایسا کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کبھی غور کیجئے کہ غار حرا سے لے کر اس وقت جب کہ حضور نے اپنی جان جانے آفنی کے سپرد کی, اس وقت تک آپ کا دن رات کس کام میں سر پہنچا؟ سب سے بڑی سنت کیا تھی؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچا. اس کے علاوہ آپ صبح شام رات دن مکے کی گلیوں میں, طائف کی وادی میں, مدینے کے اندر اپنے حجرے میں بیٹھ کر, مسجد نبوی میں بیٹھ کر, فوجیں لے جا کر قبیلوں کے اندر آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا, اس کے لیے جہاد کرنا. اس کے بغیر قرآن کا کام مکمل نہیں. یہ قرآن کا پیغام ہے. آج یہ مجلس قرآن مجید کی جو تھی, جس میں کہ ہم سب جمع ہوئے, قرآن مجید ختم ہوا, اس مجلس سے اگر ہم کچھ یہ لے کر لوٹ کے جائیں, کچھ عزم ہو, کچھ ارادہ ہو, کچھ صحیح ہو کہ ہم کچھ بنیں گے, کچھ کریں گے, آج کا رمضان جو جیسا گزرا ہے, آئندہ رمضان اس سے بہتر ہوگا. ہم اس سے بہتر اللہ کے بندے ہوں گے, اس سے بہتر اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے, قرآن مجید کا حق ادا کرنے والے. تو میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں, ضمانت دے سکتا ہوں کہ اگر آپ نے یقین اور ایمان کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ معاملہ کیا, تو آپ کی قوم کے بھی, پوری ملت کے بھی سارے مسائل جو ہیں وہ بالکل اس طرح حل ہو جائیں گے جیسے کبھی موجود نہیں تھے. اور ورنہ یہ مسائل آپ کے سر پر رہیں گے, زندگی ایک عذاب رہے گی, اسی عذاب میں ہم زندگی بسر کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس سے بچائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.